إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطا تراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، بہار الانوار کی ایک روایت ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عرش سے اس پر نیکیاں نچھاور ہونے لگتی ہیں اور ایک فرشتہ یہ منادی دیتا ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری نماز کس قدر اجر و نیکی رکھتی ہے اور تو کس سے ہم کلام ہے، تو تو کبھی بھی اس عمل سے نہ تو اکتائے گا اور نہ ہی اس عمل سے کسی اور طرف متوجہ ہوگا. آئیے نماز اور اس کے تمہیدی امور کے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید. اچھا قبلہ، اذان الاقامت سے کوئی ایک آدھ سوال ایک دو ہمارے ذہن میں ابھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اذان اور اقامت دونوں میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ سوال خود میرے ذہن میں بھی ہے، شاید ہمارے ناظرین سامعین کے ذہنوں میں بھی اٹھ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں بھی، کہ ایک چیز جسم رکھتی ہے اس کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ اکبر، اس کو ہم کس طرح سے اس کا تصور کریں، یہ ذرا واضح فرما دیجیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور مناسب سوال ہے. اذان کے علاوہ قرآن اور سنت میں بہت سارے ایسے جملے ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں اللہ اور رسول کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم کسی لغت کی کتاب کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں.
صحیح.
قرآن میں بہت سارے ہیں، خدا متکلم ہے، خدا آیا، خدا نے فرمایا، اچھا جی، خدا نے دیکھا،
سنتا ہے،
سنتا ہے یا دیکھتا ہے.
صحیح.
بہت سارے الفاظ جو بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں.
صحیح.
لیکن یقینی بات ہے کہ لفظ خدا خالق اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ دونوں کے لیے ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا. خالق کے لیے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا.
صحیح.
ہے، بلکہ یہ لفظ خالق یا خلق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. خدا خالق ہے، خالق و کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور یہی لفظ حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں استعمال کیا ہے، میں تمہیں مثلا مٹی سے ایک پرندہ خلق کر کے دوں گا اور اس میں جو ہے نا وہ روح پھونکوں گا. تو ظاہر ہے وہ اللہ کا خلق اور حضرت عیسیٰ کے خلق میں
فرق ہے،
بہت فرق
جیسے
ہے،
نہیں
اور زمین و آسمان کا تفاوت ہے. ابھی ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے اور یعنی یہ نوٹ ہونے والا نقطہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کی مخلوق کے لیے بھی، لیکن دونوں جگہ اس کے معنی مختلف ہیں.
صحیح.
تو جب عام چیزیں دنیا کی کسی کتاب یا کوئی مکان یا گاڑی وغیرہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں مکان فلاں سے بڑا ہے، تو لا محالہ وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مکان کا جو پلاٹ ہے اس کا سائز بڑا ہے، اس کے کمرے زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں جو دوسرا مکان اس کا پلاٹ چھوٹا ہے اس کے کمرے چھوٹے ہیں.
صحیح.
یا ایک گاڑی کے بارے میں کہ اس میں اتنی سیٹیں ہیں دوسرے میں اس سے کم سیٹیں ہیں، وہاں ایک کے بڑے اور دوسرے کے چھوٹے ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے.
معیار جسامت ہی ہے.
جی، جسامت ہے. یا ایک انسان جو ہے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا، ایک قد کا چھوٹا ہے، ایک قد کا بڑا ہے، ایک کا وزن زیادہ ہے، ایک کا وزن کم ہے.
عمر بھی البتہ ہو سکتی ہے.
عمر میں بھی، یہ سن اور عمر کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ سارا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اللہ اکبر، ائمہ معصومین خصوصاً جو مجھے یاد ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کے بعد فرمایا، اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر من ان یوسف، یعنی کہ اللہ کا جو جسم ہے وہ اور مخلوق کے جسم سے لمبائی میں، چوڑائی میں، مطلب سائز میں وہ بڑا ہے. اللہ اکبر من ان یوسف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دو طریقے سے تصور کر سکتا ہے. ایک اس کے ذات کا تصور کر سکتا ہے, جسے انسان کی ذات کا انسان ایک دوسرا انسان تصور کرتا ہے کہ انسان کی ذات کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, انسان کس چیز سے بنا ہے.
صحیح
جی, اس میں حیوانیت ہے, اس میں نشو و نما ہے, اس میں حس ہے جی, اس میں تعقل کی صلاحیت ہے, یہ چیزیں ہیں, یا عام دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں جو بناتے ہیں اس کے اجزاء کے بارے میں آدمی جانتا ہے کہ وہ کن اجزاء سے یہ بنا ہے اور ہر جز کی مقدار جو ہے وہ کیا ہے. ایک حقیقت کو ہم درک کر سکتے ہیں.
صحیح,
یہ کائنات کے بارے میں, زمین اور آسمان کے بارے میں بھی محققین اور ماہرین فن یہ تحقیق اور ریسرچ کے بعد معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, چاند سورج وغیرہ کے بارے میں.
صحیح,
تو ایک کسی کی حقیقت کا تصور کرنا ہے, دوسرے یہ کہ اس کے جو صفات ہیں یا اس کے اوصاف ان کے ذریعے اس کا تصور کرنا ہے. خدا کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کا کما حق ہو اور مکمل طور پر 100% اس کی ذات اور حقیقت کا تصور نہیں کر سکتا.
صحیح,
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات لامحدود ہے, لامحدود ہے, اور اس کی مخلوق
محدود ہے.
وہ افضل المخلوقات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے تمام مخلوق محدود ہیں, ان کی عقلیں بھی محدود ہیں, اور ان کے درک کرنے اور سمجھنے کی طاقتیں بھی محدود ہیں. محدود لامحدود کا احاطہ
نہیں کر سکتا.
تو خدا کی ذات کا تصور بھی کما حقہ ناممکن ہے, اور اس کے صفات خدا کے علم کا تصور کریں, خدا کی قدرت کا تصور کریں, خدا کے حیات کا تصور کریں. جس طرح خدا کی ذات لامحدود ہے, اسی طرح اس کے اوصاف, اس کی قدرت, اس کا علم, اس کی حیات, یہ بھی لامحدود ہیں. بلکہ عقائد کی زبان میں تو ایک باریک اور ایک لطیف نقطہ ہے کہ بلکہ یہ دو تین جو صفات ہیں, خدا کا علم یا خدا کی قدرت یا خدا کی حیات, یہ عین خدا ہیں. یعنی خدا کا علم اور خدا اور چیز نہیں ہے,
صفات زائد پر ذات
نہیں ہے. یہ جو صفات ذاتی ہے, خدا کا علم وہی ذات خدا ہے, خدا کی قدرت ذات خدا ہے, لہذا وہ لامحدود ہے, اور کوئی بھی اس کی مخلوق نہ اس کی ذات کے حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور درک کر سکتا ہے, نہ اس کے صفات کا احاطہ کر سکتا ہے. تو گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے اس ذکر کے اندر, اللہ اکبر, یعنی اللہ اکبر من ان یوصف, خدا کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ اس کے ہم صفات کو ہم کما حق ہو بیان کر سکیں. چنانچہ امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرمایا, الذی لیس لصفتہ حد محدود, خدا کی ذات وہ ہے کہ اس کے کسی بھی صفت کی آپ حد بندی نہیں کر سکتے, نہ اس کے علم کی حد بندی کر سکتے, نہ اس کی قدرت کی حد بندی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے تمام جو صفات ذات ہیں وہ لامحدود ہیں, اور بندہ کی رسائی سے وہ بالاتر ہے. اکبر من ان یوصف, امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ خدا کی ذات بالاتر ہے اس سے کہ ہم آپ کے
اوصاف بیان کر سکیں یا تصور میں لا سکیں.
جی جی,
صحیح. اچھا, قبلہ اذان اور اقامت کے متعلق ایک سوال ہمارے ذہن میں ابھی رہتا ہے کہ فرض کریں اذان و اقامت مجھ سے رہ گئی ہے, عمدن رہ گئی ہے, سامن رہ گئی ہے, اور ابھی میں نماز شروع کر چکا ہوں, تو کیا اب پلٹنے کی کوئی گنجائش ہے کہ مجھ سے یہ مستحب جو رہ گیا میں اسے ادا کر سکوں, نماز جو کہ واجب ہے جس کا توڑنا حرام ہے, کیا یہاں پر کوئی گنجائش رخصت موجود ہے یا نہیں؟
جی جی, یہ میں نے یعنی گزشتہ کسی پروگرام میں, بلکہ آپ کے سوال کے بغیر ایسی ہی اپنی گفتگو کے دوران ظاہراً یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ اذان اور اقامت جو ترک ہو جاتے ہیں, بعض اوقات اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات نماز گزار دونوں کو دانستہ طور پر ترک کر دیتا ہے, یا اس لیے کہ گنجائش نہیں ہے, ابھی نماز قضا ہونے والی ہے, یا کھلا وقت ہے لیکن سستی کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے دانستہ طور پر اذان اور اقامت کو ترک کر دیتا ہے. چونکہ اذان اور اقامت مستحب ہیں, یعنی اس کا استحباب کتنا بھی موقت ہو, کتنی بھی اس کی تاکید کی گئی ہو کہ یعنی ان کو پڑھا جائے, لیکن مستحب ہے. دانستہ طور پر بھی اذان اقامت کے بغیر جو نماز پڑھیں گے وہ نماز صحیح ہے. اب وہ مسئلہ اس کو آتا تھا کہ بھئی یہ مستحب ہے اور جان بوجھ کے بھی اگر ترک کریں تو نماز ہو جاتی ہے, اس نے دانستہ طور پر دونوں کو ترک کر دیا اور اس نے نماز کا آغاز کر دیا, یعنی تکبیرۃ الاحرام اس نے پڑھ دی. اب دوبارہ نماز کو توڑ کے نئے سرے سے اذان اور اقامت کی, نہ اذان کی نہ اقامت کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یعنی جان بوجھ کے ترک کرنے کی صورت میں نماز کو توڑ کے نئے سرے سے اذان اور اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. جان بوجھ کے
سے نماز جاری رکھنا چاہیے,
جی وہ اپنی نماز کو مکمل کرنی چاہیے جس کا آغاز اس نے بغیر اذان اور اقامت کے وہ کر دیا ہے. اور اگر غلطی سے بھولے سے اذان اور اقامت دونوں کو اس نے ترک کر دیا ہو,
ٹھیک
ہے, یا اذان تو دی ہے اقامت بھول گیا ہے اور نماز شروع کر دی ہے, نماز شروع کر دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بھی آگے کئی مراحل ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نماز شروع کی ہے, ابھی صرف تکبیرۃ الاحرام اس نے وہ کہی ہے, ابھی حمد سورہ
شروع نہیں
قرآت تو اس نے شروع نہیں کیا, یا ابھی فرض کیجئے کہ وہ حمد پڑھ رہا ہے یا ہم سے فارغ ہو چکا ہے, یا قل ہو اللہ انا انزلنا
سورہ کی تلاوت
کوئی سورہ
یا رکوع میں ہے,
اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمد سورہ سے فارغ ہو چکا ہے لیکن ابھی رکوع کے لیے نہیں جھکا,
صحیح,
یا رکوع کے لیے بھی وہ جھک چکا ہے دوسری رکعت میں ہے. یہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ابھی بس سلام وہ پڑھنے والا ہے لیکن نماز سے فارغ نہیں ہوا,
صحیح,
اور آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی السلام علیکم بھی پڑھ چکا ہے. تو یہ کچھ مختلف صورتیں ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر دونوں بھولے سے چھٹ گئے ہوں یا صرف اقامت تو اور نماز شروع کر دی ہو تو وہ نماز کو توڑ کے نئے سرے سے اذان اور اقامت کہے مستحب ہے, لیکن اس نقطے کا خیال رکھے کہ وہ جتنی جلدی نماز کو توڑ کے نئے سرے سے اذان اقامت کے بعد
نماز شروع
کرے وہ زیادہ بہتر ہے,
ثواب زیادہ ہے اس کا,
جی اس کا ثواب زیادہ ہے. مثال کے طور پر اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے اور ابھی حمد و سورہ شروع نہیں کیا, ظاہر ہے اس وقت یاد آنے کی صورت میں فوراً نماز کو توڑ کے
اذان اقامت
کے ساتھ
دوبارہ نماز شروع
کرے. اسی طرح حمد و سورہ سے فارغ ہو چکا رکوع کے لیے نہیں گیا, یہ مقدم ہے اس سے کہ رکوع میں جانے کے بعد پھر یہ اس عمل کو انجام دے, یعنی جتنا یہ پہلے
صحیح پہلے کر رہے اتنا ثواب زیادہ ہے, جتنی دیر ہو رہی ہے ثواب کم ہوتا جا رہا ہے.
جی جی بالکل
صحیح.
تو غرض یہ کہ اجازت ہے دونوں اگر رہ گئے ہوں, یا اذان دی ہے اور اقامت ہو گیا ہے تو اس کا بھی حکم ہے. تو یہاں سے اس باریک نقطے کی طرف یقیناً ہمارے محترم سامعین و ناظرین متوجہ ہو چکے ہوں گے کہ دار و مدار اقامت ہے,
صحیح, اقامت اکیلا جی خود جی اقامت جی رہ گئی یا اقامت
بالکل, اس کا مطلب یہ کہ دونوں رہ گئے ہوں پھر بھی نماز کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے, صرف اقامت رہ گئی ہو پھر بھی اس کا مطلب یہ جو دار و مدار ہے
اقامت
وہ اقامت ہے,
صرف اذان اگر اس
سے رہ گئی ہو تو اس کی خاطر نماز کو
نہیں توڑا جا سکتا. قبلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, وقت ہے وقفے کا. ناظرین کرام, ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے قبلہ اذان اور اقامت کہی جا چکی, کیا اذان اور اقامت کے بھی صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں؟ جیسے ہم نے پچھلے بعض اعمال میں بھی وضو تجمم وغیرہ میں یہ ہم نے اس کے پانی مباح ہو وغیرہ وغیرہ ایسی شرائط ہوتی تھی کہ وضو تو انجام دے دیا لیکن وضو کے صحیح ہونے کی بھی کچھ شرائط تھیں, ایسے ہی اذان اور اقامت کے صحیح ہونے کی بھی کیا کچھ شرائط ہیں؟
جی, چونکہ اذان اور اقامت یہ نماز, روزہ, وضو اور غسل یا ان کے بدلے تیمم کی طرح ایک عبادت ہے, لہذا بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہر عبادت میں ضروری ہیں اور ان کا خیال رکھا جانا چاہیے.
صحیح.
اور عبادت کی جو روح ہے جس کے بغیر عبادت وہ عمل عبادت نہیں کہلاتی, وہ یہ ہے کہ اس میں نیت ضروری ہے.
صحیح.
وضو میں نیت ضروری ہے, غسل میں نیت ضروری ہے, وضو اور غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں نیت ضروری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو یعنی قربت کی نیت سے انجام دیا جائے, یعنی اس عمل کو وضو کو کسی بھی عبادت کو میں انجام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر, اس کے قرب معنوی کی خاطر میں اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں, یہ نیت ہے.
صحیح.
پہلی چیز نیت ہے.
بنیادی
اور جی جی اور وہ وضو کے باب میں ظاہراً ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نیت کے بھی دو مرحلے ہیں. ایک یہ کہ یعنی فقہا کی جو تعبیر ہے وہ ابتداءً اور استدامتاً ہے. ابتداءً کا مطلب یہ کہ جب عمل کا آپ آغاز کرتے ہیں اس وقت آپ کا قصد یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کو میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی
خوشنودی
اور اس کے قرب کے لیے انجام دے رہا ہوں. یعنی عمل کا آغاز کسی اور عامل یا کسی اور محرک کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے. پیش نظر خدا ہونا چاہیے, غیر خدا کا تصور, غیر خدا کی خوشنودی نہیں ہونی چاہیے. اور استدامتاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شروع میں نیت کی ہے یہ اس عمل سے فارغ ہونے تک آپ کے دل و دماغ پر جو ہے وہ سوار رہے.
ٹھیک
ہے, یہ استدامتاً. وضو کے باب میں ہم نے یہ عرض کیا تھا, اگر دوران وضو انسان یہ قصد کر لے اور عزم کر لے, یعنی پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے وضو کو توڑنا ہے, اور کوشش بھی کرے وضو کو توڑنے کی, تو وہ اگرچہ وہ عمل انجام نہیں پایا اس سے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو اس کا باطل ہو جاتا ہے, کیونکہ
نیت
استدامہ یا یعنی نیت جس کو آخر تک برقرار رہنا چاہیے تھا وہ جو ہے نا اس میں خلل پڑ گیا ہے. لہذا ابتداءً بھی عمل کے آغاز سے پہلے بھی نیت ہونی چاہیے اور استدامتاً بھی, اس کا مطلب ہے کہ اس عمل سے فارغ ہونے تک یہ جو آپ نے قصد کر رکھا ہے اور یہ جو نیت کر رکھی ہے اس کو برقرار ہونا چاہیے. اس نیت کے خلاف دوسری نیت جو ہے وہ نہ ہو دوران عبادت, تو یہ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے, کیونکہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نقطہ ہم بیان کر چکے کہ ایک تو کسی عمل کو انجام دینے کا ارادہ ہوتا ہے, دنیا میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل اور کوئی بھی حرکت وہ ارادہ کے بغیر نہیں ہوتا. ایک بچہ کچھ کھانا چاہتا ہے, کوئی بڑا چھوٹا کوئی کھانا چاہتا ہے, کہیں جانا چاہتا ہے, کسی کو مارنا چاہتا ہے, ارادہ کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا, وہ اور چیز ہے. نیت یعنی یہ ہے کہ جس عمل کو میں انجام دینے جا رہا ہوں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہوں, یہ عبادت کی روح ہے کہ جس کے بغیر عبادت
انجام نہیں
پاتی. جی جی, تو یہ پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے.
ٹھیک ہے,
اور جی ہاں, البتہ اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اگر یعنی آپ کے پیش نظر دو قسم کی دو نمازیں ہیں, مثال کے طور پر نماز ظہر بھی ہے اداءً اور قضا کوئی نماز بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کے دو آپ کے پیش نظر نمازیں ہیں, یعنی اگر مشترک ہے یہ اذان دو نمازوں میں تو آپ کو تعین کرنا ہوگی کہ میں ان دو نمازوں میں سے
کس نماز کے لیے
اذان. پانچ وقت کی نمازوں میں یہ تصور نہیں ہے,
جب
صبح کی نماز کے لیے اذان دے رہے ہیں تو پھر ظہر کا وقت نہیں ہے, مغرب کا وقت نہیں ہے, لہذا پھر وہ اس کو تمیز دینے کے لیے ظہر کی تعین کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے,
اسی طرح ظہر ہے اسی طرح مغرب ہے. لیکن اگر کسی بھی شکل و صورت میں مشترک ہے اذان دو نمازوں میں, تو پھر آپ کو معین کرنا پڑے گا کہ ان دو نمازوں میں سے کس نماز کے لیے میں اذان دے رہا ہوں.
بالکل ٹھیک ہے,
جی ہاں, یہ بحث نیت کے زمرے میں آتا ہے, یہ بحث بھی نیت کے زمرے.
بالکل.
دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو عاقل ہونا چاہیے, اور یہ جو اذان اقامت کہنا چاہتا ہے وہ مومن اس کو ہونا چاہیے. دیوانہ کی جو اذان اقامت ہے وہ کافی نہیں ہے, غیر مومن کے جو اذان اقامت ہے وہ بھی کافی نہیں ہے. البتہ غالباً پہلے بھی ہم نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے, ایک بالغ ہوتا ہے اور ایک ممیز.
جی ہاں,
بالغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرد یا عورت کے بالغ ہونے کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ سامنے آ جائیں عمر کے لحاظ سے, یا اور جو دو تین علامتیں بتائی گئی ہیں بالغ ہو چکا ہے مرد یا بچہ یا بچی.
صحیح,
بعض اوقات بچہ بالغ نہیں ہوتا یا بچی بالغ نہیں ہوتی لیکن وہ ممیز ہوتی ہے, یعنی اچھے برے میں تمیز دینے کے قابل بن جاتا ہے بچہ. مثال کے طور پر بچہ ہے وہ 13 یا 13.5 سال کا ہو چکا ہے, ظاہر عمر کے اعتبار سے بھی ابھی وہ
بلوغ کی حد تک نہیں پہنچا,
بلوغ تک نہیں پہنچا. اس کے علاوہ جو دو اور
نشانیاں
یا علامتیں بلوغ کی بتائی گئی ہیں وہ بھی ابھی اس میں ظاہر نہیں ہوئی, لیکن وہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اچھے برے میں
تمیز دے سکتا ہے.
ٹھیک ہے, آیا ایسا بچہ اگر آزان دے تو اسے مستحب ادا ہو جائے گا، باقیوں سے ساقط ہو جائے گی آزان. اسی طرح وہ اگر اقامت کہے، فقہا نے فرمایا ہے کہ آزان اگر ممیز اور غیر بالغ، بالغ نہیں ہوا لیکن ممیز ہے، یعنی وہ اچھے برے میں تمیز کا قابل ہو گیا ہے.
صحیح.
آج کل بہت سارے بچے ٹھیک ٹھاک بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اسی پیمانے پر،
بالکل
اتنے ہوشیار ہوتے ہیں وہ، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ
لین دین اور فروخت
وہ کرتے ہیں،
لین دین دے سکتے ہیں،
لیکن بہرحال ابھی وہ مکلف نہیں ہوتا، عبادت اس پر واجب نہیں ہوتی. تو ایسا ہوشیار بچہ اگر آزان دے تو اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اقامت پر مثلا جماعت ہو رہی ہو اگر وہ اقامت کہے تو اس پر مشکل ہے کہ اس کے اقامت پر وہ اکتفا کیا جائے، بہتر ہے کہ بڑا ہو بالغ جو ہے نا وہ اقامت کہے. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ فرض کی جماعت باجماعت ہو رہی ہے اور جماعت میں شامل شرکا نماز گزار مرد ہیں تو پھر جو ہے نا یہ مرد ہونا چاہیے.
مرد
جی جی. خواتین کی اگر جماعت ہو رہی ہو تو وہاں کوئی خاتون اذان اقامت دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مردوں کی جماعت میں خاتون کے جو اذان اقامت ہے وہ ناکافی ہے.
صحیح.
یہ آپ کہہ سکتے ہیں چوتھی شرط ہے.
اچھا اسی سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ خواتین موجود ہیں، انہوں نے اذان اور اقامت سنی ہے مرد سے، تو وہ کفایت کرے گی ان کی نماز؟
وہ تو ہے، وہ ظاہر ہے الٹ ہے.
ٹھیک ہے
جی جی. مثلا خواتین کی جماعت ہو رہی ہے اور ایک خاتون خواتین کی امامت کے فرائض انجام دے رہی ہے اور خاتون نے اذان دی ہے اور خاتون نے اقامت کہی ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہے.
ٹھیک ہے.
یہ چوتھی شرط ہے. اور پانچویں شرط جو ہے وہ ترتیب ہے. ترتیب کی جو اصطلاح ہے وہ بھی اس سے پہلے بیان وہ کی جا چکی ہے. وہ یہ کہ خود آزان اور اقامت میں ترتیب ہو، بے معنی کہ جس کو پہلے انجام دینا چاہیے اس کو پہلے اور جس کو بعد میں انجام دینا چاہیے اس کو بعد میں، آزان اقامت سے پہلے ہو.
صحیح.
اس کا مطلب ہے کہ اگر اقامت کو پہلے کہیں آزان بعد میں دیں یہ ناکافی ہے.
صحیح.
اسی طرح خود جو آزان اور اقامت کی فصلیں ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اگر کوئی تکبیر سے پہلے تحلیل یعنی اللہ اکبر سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو یہ ناکافی ہے. آذان میں بھی اور اقامت میں بھی جتنے اس کے فصول ہیں یا شہادات تو ان میں
ترتیب کا خیال
ہونا چاہیے، یعنی جس ذکر کو پہلے ہونا چاہیے اس کو پہلے اور جس کو بعد میں ہونا چاہیے اس کو بعد میں. جس طرح افعال میں اور اعمال میں ترتیب ہوتی ہے، جس ہم بعد میں عرض کریں گے کہ پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجود ہے، اگر رکوع سے پہلے اگر سجدہ کر لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ذکر ہیں ان میں بھی ترتیب ہے، ترتیب کی اگر مخالفت ہو جائے تو
اذان
اقامت باطل ہے. اور جو چھٹی شرط ہے وہ موالات ہے. موالات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان ذکروں کو اور ان شہادتوں کو یکی بات دیگری، یعنی ایک ذکر اور دوسرے ذکر کے درمیان یعنی زیادہ فاصلہ نہ ہو،
معمول سے زیادہ
معمولی فاصلہ تو ہوتا ہے، یعنی ملانا تو ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن معمول سے زیادہ ان دونوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے.
آزان
اور اقامت میں بھی موالات ضروری ہے. آزان کے فوراً بعد یعنی صرف ایک ذکر کا فاصلہ، سجدے کا فاصلہ، دو قدم آگے بڑھنے کا فاصلہ، یعنی اتنا معاف ہے، یعنی اتنا بلکہ مستحب ہے
دو رکعت نماز کا،
حتی دو رکعت نماز،
اس سے زیادہ نہیں،
اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح خود آزان اور اقامت کی جو فصلیں ہیں ان میں بھی موالات، اللہ اکبر کے بعد جو ہے نا وہ ایک مکمل ریسٹ نہ کرے آدمی کہ اس کے بعد جو ہے وہ مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح اقامت میں تو موالات جو ہے وہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے
جی. اور جو ساتویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ آزان اور اقامت دونوں عربی زبان میں ہونے چاہیے، ان کا اردو میں 100% صحیح ترجمہ بھی اگر کوئی وہ ادا کرے تو وہ ناکافی ہے.
اردو میں یا کسی بھی اور زبان،
کسی بھی غیر عربی،
غیر عربی
یا جس کو عجمی کہتے ہیں، عربی کے علاوہ فارسی ہو،
انگلش ہو،
سندھی ہو، انگلش ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس کو عجمی کہتے ہیں عربی کے مقابلے میں. نماز ٹوٹل عربی میں ہے، عجمی زبان میں
نہیں
ہے، لہذا اپنی زبان میں جو ہے نماز صحیح نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ عربی بھی ہونی چاہیے اور حروف کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے، یعنی یہ حروف یعنی عربی زبان میں جہاں سے ان کی آواز کو نکلنا چاہیے وہاں سے نکلنا چاہیے. گزشتہ پروگرام میں
اشارہ فرمایا
کیا تھا کہ مخصوص حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے توجہ دینی پڑتی ہے، بعض حروف کا مخرج تو تقریباً سب ایک طرح کے سے ادا کرتے ہیں، بے ہے، میم ہے، تے ہے، جیم ہے، خے ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض حروف جیسے ہے، غین ہے، واد ہے، سے ہے، زال ہے، عین ہے، یہ مخصوص حروف ہیں کہ جن کو اپنے مخرج مخصوص جگہ سے ان کی آواز نکالنے کے لیے وہ توجہ کی ضرورت ہے.
صحیح.
اور آٹھویں اور آخری شرط،
صحیح،
آخری شرط جو آٹھویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ کہے جائیں، قبل از وقت اذان، قبل از وقت اقامہ، وہ نماز کے لیے نہ کہیں.
یعنی نماز کے وقت داخل ہونے میں ابھی دس منٹ پہلے ہی میں کہوں کہ میں وقت بچاؤں آفس میں.
جی جی جی. البتہ یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور وقت داخل ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہ نے فرمایا ہے کہ وہ اذان جو ہے نا وہ کافی. سر خود نماز کے بارے میں بھی انشاءاللہ یہ بعد میں ہم بیان کریں گے.
آپ نے ابھی فرمایا یعنی اذان ہم نے شروع کیے، وقت داخل نہیں ہوا تھا.
جی
لیکن
جی جی.
میں ابھی اس میں مصروف ہوں، مشغول ہوں اور وقت داخل ہو گیا تو اذان ٹھیک ہے.
جی جی وہ
صحیح. ٹھیک ہے، قبلہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ گفتگو باقی جو اٹھا رکھتے ہیں اگلے پروگرام کے لیے. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کوئی سوال یا کوئی رائے یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، اسے نوٹ کر کے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ ناصر.
يا شريف يا مهدي.